حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. سورة يونس کی آیات ہیں یہ. سورة يونس کی 11ویں پارے میں غالباً 62 سے لے کر 67 تک یہ آیات میں نے تلاوت کی ہیں. اور ان کے حوالے سے جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے اس حلقے ذکر کے لیے، ہمارے سلسلے کے لیے، ہمارے مشن کے لیے، یا جو دینی خدمت ہم کر رہے ہیں اس کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. میں نے قرآن حکیم کھولا تو یہی مضمون آ گیا. میں چاہتا بھی تھا کہ اسی طرح کا مضمون بیان کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلوک و تصوف، یہ چیز کیا، اس کے متعلق بڑے پرزور طریقے سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیث موجود ہے، تو پھر کسی تیسری چیز کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ میں تم میں جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہو گے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اس لیے کسی تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں. ان کے مقابلے میں ایک طبقہ مسلمانوں کا ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ جس کسی کا پیر نہ ہو یا جو کسی کا مرید نہ ہو اس کی تو نجات بھی مشکل ہے ایسے جائے کہ وہ اچھا مسلمان ثابت ہو سکے. بلکہ کچھ اس طرح کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ جس کا شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ یا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ اس کے مقابلے میں دوسری رائے ہے. ایک تیسری رائے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ تصوف کے نام پر کیا جاتا ہے یہ ایک متوازی اسلام ہے اور یہ ہندوؤں سے سیکھا گیا ہے اور ہندو شعبدہ بازی جانتے تھے یا اس قسم کے خفیہ اور خوبصرار علوم میں مہارت رکھتے تھے تو وہاں سے یہ مسلمانوں نے بھی اخذ کر لی. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب اس کے مقابلے میں جو چوتھی رائے یا چوتھا طبقہ عمل کرتا ہے مسلمانوں کا وہ ہے جو ہر کام میں اپنے پیر کا تعاون ضرور چاہتے ہیں. ان کی گائے بیمار ہوتی ہے تو ان کا پیر اسے شفا دیتا ہے, ان کا بچہ روتا ہے تو پیر بہلانے کے لیے موجود ہے, ان کی بیوی کو چھینک آتی ہے تو اسے سہارا دینا پیر کا کام ہے, ان کا مکان گرتا ہے تو پیر سنبھالتا ہے اور جو کچھ انہیں مل رہا ہے وہ پیر ہی دے رہا ہے. اگر پیر نہ ہو تو انہیں شاید کھانا پانی بھی نہ ملے. یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ. اس عالم ہاؤ ہو میں اور اس افراتفری میں اور اس دار و گیر میں اللہ کریم نے ہمیشہ ہدایت کی شمع فروزہ رکھی ہے اور ہمیشہ رکھے گا. یہ اس کا فیصلہ ہے کہ تعلیمات نبوی کے ساتھ برکات نبوی اور فیوضات نبوی اپنی جامع صورت میں جس طرح سے مخلوق تک پہنچے اس طرح سے پہنچتے رہیں گے, رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں, پہنچتے رہیں گے جب تک اللہ اس دنیا کو قائم رکھنا چاہے. اب اس کی صورت کیا ہے اور وہ تصوف کیا ہے جسے ہم برکات نبوی کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس کے باطن میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. یہ صلاحیت جو ہوتی ہے یہ ایک کیفیت ہے, ایک حالت ہے جو محض کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی. آپ جانتے ہیں کہ کتابیں پڑھ کر کوئی کبھی حکیم نہیں بنا, کتابیں پڑھ کر کوئی کبھی ڈاکٹر نہیں بنا, کتابیں پڑھ کر کوئی کبھی انجینئر نہیں بنا. تھیوری کے ساتھ ہمیشہ پھر ایک سٹیج پر جا کر پریکٹیکل ہوتا ہے اور وہ پریکٹیکل یا عمل جو ہے وہ اسے ڈاکٹر یا انجینئر یا اسے اس فن کا ماہر بناتا ہے. اسی طرح کتابیں تھیوری تو دیتی ہیں لیکن وہ جذبہ, وہ کیفیات اور دل کی وہ حالت کہ کتاب سے جو پڑھا جائے, کتاب کا جو لفظ سنا جائے اسے اپنانے کو جی چاہے, اس پر عمل کرنے کو جی چاہے, یہ کیفیت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عالی میں تقسیم ہوا کرتی تھی. کتاب یہی تھی اور کائنات میں سب سے بہترین پڑھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان مبارک سے سن کر بھی کافروں کو ایمان تک نصیب نہ ہوا اور کافر کفر پر مر گئے. لیکن جسے ایمان نصیب ہوا آپ کی مجلس میں وہ بیک نگا مقام صحابیت پر فائز ہو گیا. اگر کوئی صحابی نہیں بن سکا اور اسے ایمان نصیب ہو گیا اور وہ نیک بن گیا متقی بن گیا, پھر بھی اس کی اور صحابی کے دل کی کیفیت میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ حضور کا ارشاد موجود ہے کہ صحابی مٹھی بھر جو صرف کرتا ہے بعد میں آنے والا اوب کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں, تو ثواب میں اس مٹھی بھر جو کو نہیں پہنچتا, کیونکہ وہ جس کیفیت اور جس قرب کی کیفیت سے وہ خرچ کرتا ہے وہ کیفیت اسے نصیب نہیں ہوتی. یہ جو فیض صحبت تھا یہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ کے روبرو کر دیا اور اللہ کے کلام کو وہ بالکل اس یقین کے ساتھ سنتے تھے جیسے خود اللہ سے انہیں شرف ہم کلامی حاصل ہو, اور اس اعتماد سے اس پر عمل کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے یہ واقعی حق ہے. یہی کیفیات جب سینہ بسینہ آگے چلے تو ان کیفیات کو پہنچانے اور سکھانے کا جو فن تھا یا جو علم تھا اس کا نام تصوف پڑ گیا. جس طرح مختلف فنون کے نام فقہ حدیث تفسیر یہ مختلف شعبے تقسیم ہوئے اور مختلف فنون کے مختلف نام بنے, اس طرح ان کیفیات کو باندھنے کا نام تصوف بنا. تو اب تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ کسی کے سینے میں وہ قوت وہ نورانیت وہ جذبہ وہ کیفیت موجود ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے ہمارے دل میں بھی وہ کیفیت آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے روبرو محسوس کریں, ہم اپنے رب کو اپنے پاس موجود پائیں, ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی میرا رب میری ضروریات سے واقف ہے, ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ کائنات اس کی ہے اور اس میں اس کا حکم نافذ ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. لیکن جب یہ کیفیات ختم ہو گئے, یہ برکات نہ رہی, تو اس کی جگہ ہندوانہ رسومات نے واقعی لے لی, سارا جھوٹ نہیں ہے, بلکہ جس طرح ہندوؤں میں برہمن درمیان میں آ گیا, عیسائیوں میں پادری درمیان میں آ گیا, ہم مسلمانوں میں پیر درمیان میں آ گیا, اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری رسائی تو پیر تک ہے, اس سے آگے پیر جانے اور خدا جانے. اس حالت کو دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا تصوف بھی شاید ہندوؤں سے معقول ہے, دوسروں نے کہا یہ ایک متوازی اسلام ہے, تیسروں نے کہا کہ اس کا اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں. یہ کہنے والے سب ہماری اس حالت کو دیکھ کر کہتے ہیں. لیکن اگر ان سب کو یہ معلوم ہو جائے یا انہیں کسی ایسے صاحب حال یا صاحب دل کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جس کے پاس چند روز چند ساتھ ہیں چند لمحے بیٹھ کر خود ان کے دل کی کیفیت میں کوئی مثبت تبدیلی آئے تو انہیں بھی انکار کرنے کی شاید ضرورت پیش نہ آئے, ان کے انکار کا سبب بھی ہماری کمزوریاں ہیں پیروں کی بھی اور مریدوں کی. ان آیات نے اس سارے جھمیلے کا حل بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا ہے. فرمایا خوب غور سے پوری طرح متوجہ ہو کر سن لیجئے, کان کھول کر سن لیجئے, اللہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے, انا یہ پکی بات ہے، یعنی اللہ کے بعد پھر انا کے ساتھ تاکید اسے موقت کیا، یہ بڑی یقینی بات ہے. اولیاء اللہ ایسے لوگ جنہیں اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں آئندہ کا ڈر رہتا ہے نہ کبھی وہ گزشتہ سے پشیمان ہوئے. خوف ہوتا ہے کسی آئندہ حادثے کا خطرہ، حزن ہوتا ہے جو کچھ بیت چکا ہے اس کا دکھ یا پریشانی. تو فرمایا ولایت الہی میں کمال یہ ہے کہ انسان اس قدر مطمئن ہو جاتا ہے، اتنے ایک مضبوط ہستی کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اتنی ایک طاقتور ہستی کے ساتھ اس کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے، اتنے ایک عظیم پروردگار کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے. یوں تو ساری مخلوق اسی کی ہے، لیکن اس کا ایسا اعتماد قائم ہو جاتا ہے کہ جو گزر چکی ہے اسے اس کا بھی دکھ نہیں ہوتا کہ لاکھوں پریشانیوں سے گزر کر آ کر اپنی منزل پر تو پہنچ گیا، اور جو منزل پر پہنچ جائے وہ راستے کے دکھ بھول جاتا ہے، اور آئندہ کیا ہوگا تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتا کہ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا ہوگا، مجھے کیا کروں، جو ہوگا ہوگا، میرے لیے میرے رب کی حفاظت کافی ہے، جو ہوگا ہوگا. اس آئندہ ہونے والے میں خواہ آپ موت، ما بعد الموت، برزخ یا قیامت کے حادثے کو لے لیں، تو آخرت کے بارے میں بھی اس آیت کریمہ میں ذکر موجود ہے، کیونکہ آخرت بھی تو آنے والا حادثہ ہے. تو فرمایا ولایت الہیات، تو اللہ کی دوستی تو اتنی عظیم چیز ہے. اب دیکھیں نا، کسی شخص کی دوستی اس ملک کے صدر کے ساتھ ہو تو اس ملک کے کسی محکمے کا خوف ہوتا ہے اسے؟ آپ کہتے ہیں پولیس بڑی سخت ہے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ کہتے ہیں انکم ٹیکس کا محکمہ بڑا سخت ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہتے ہیں فلاں محکمہ بڑا، اس کی گرفت میں جو آ جائے اسے نہیں چھوڑتے، لیکن اس شخص کو وہ ٹیکس سے معاف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو شخص اس پورے ملک کے سارے محکموں پہ حکومت کر رہا ہے، جب میری دوستی اس کے ساتھ اس کا تحفظ مجھے حاصل ہے، تو یہ چھوٹے موٹے محکمے میرا کیا بگاڑ سکتے. اب آپ اس کو لے جائیں اس طرف کہ جس شخص کو اللہ کے ساتھ واقعی تعلق نصیب ہو جائے، تو وہ کیا ان چھوٹے موٹے حادثوں کو خاطر میں لائے گا؟ اور اگر واقعی ہمیں ان چھوٹے موٹے حادثوں نے پریشان کر رکھا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارے دل کا تعلق اللہ سے ہے یا ہم محض رسمی کلمہ ہی پڑھتے ہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے محض رسمن زبان سے کلمے کا اقرار کر لینا، یہ اور بات، اور ان کیفیات کو حاصل کرنا یہ اور بات. اب اس ہنگامہ دار و گیر میں ہم جو بات لے کر بیٹھے ہیں، یہ بڑی نرالی، بڑی عجیب اور بالکل انوکھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں ہمارے پاس آؤ، کچھ لمحے بیٹھو، کوئی ایسا کام ہم تمہیں نہیں کہیں گے جو خلاف شریعت ہو. حدود شریع کے اندر رہ کر حلال کھاؤ، نماز وقت پر پڑھو، ہمارے ساتھ بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کی تکرار کرو، تو نہ صرف یہ کہ تمہارا دل ذاکر ہو جائے گا، تمہارا ہر عضو بدن بلکہ وجود کا ہر ذرہ اللہ اللہ کرے گا. اس اللہ اللہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں اللہ پر اعتماد حاصل ہو جائے گا، تم اللہ کے ہو جاؤ گے، تو اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حیا آئے گی، کیونکہ ولایت کے ساتھ یہاں دیکھ لو اللہ کی وہ کون ہوتے ہیں ولی اللہ، اللہ زینا آمنو، ایسے لوگ جنہیں کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے، وہ قانون یتقون، اور انہیں پھر اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ سے حیا آتی ہے، پھر انہیں تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے. میرا ہماری مثال یہ ہے، میں اپنے بارے عرض کروں گی، میری مثال یہ ہے جیسے دلدل کے درمیان کوئی پتھر پڑا ہو جو گزرنے والوں کو دلدل میں گرنے سے بچانے کے لیے اپنے اوپر لوگوں کے پاؤں سہار کر انہیں دوسرے کنارے پہنچا دیتا. اس حد تک تو درست ہے، لیکن اگر کوئی اسی پتھر کو کنارہ سمجھ کر وہیں ڈیرا لگا لے تو وہ کبھی کسی کنارے نہیں پہنچ سکے گا. یا کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کو بھی اسی دلدل سے لتھڑ دے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ آئندہ آنے والوں کے لیے راستہ بند کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی سراسر زیادتی ہوگی. یہ سارا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک قاعدہ ہے دنیا کا، بیماری کے لیے علاج ہے، جس طرح ایلوپیتھی ہے، جس طرح طب یونانی ہے، جس طرح مسنون دوائیں طب نبوی میں علاج موجود ہے، اسی طرح بعض اوقات قرآن حکیم کی بعض آیات پڑھ کر پھونک مار دینے سے بھی اللہ شفا دے دیتے ہیں. لیکن ایک حد ہے اس کے جواب کی، اور ایک ضمنی سی بات ہے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو کوئی اسے استعمال کر لے. لیکن اگر تعلق کو صرف تعویذ گندوں تک محدود کر دیا جائے تو یہ گمراہی ہوگی، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تنگ آ چکا ہوں اس بات سے کہ لوگ مجھ سے تعویذ حاصل کریں، میرا یہ پیشہ نہیں ہے. میں خدا کے راستے میں دیوار نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کی تعداد بڑھا سکوں یا گھٹا سکوں. کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے کہ جسے خدا پیدا نہیں کرنا چاہتا میں تعویذ لکھ دوں تو وہ آدمی پیدا ہو جائے گا. کوئی ایسا تعویذ میرے پاس نہیں ہے کہ جسے خدا پیدا کرنا چاہتا ہے میں تعویذ لکھوں اور خدا پروگرام بدل دے اور وہ پیدا ہونے سے رک جائے. جسے اللہ بیمار کرنا چاہتا ہے اسے میں شفا نہیں دے سکتا، جسے رب شفا دینا چاہتا ہے میں اسے بیمار نہیں کر سکتا، جسے اللہ دولت دینا چاہتا ہے میں اس کا دست قدرت نہیں روک سکتا، جس پر وہ مفلسی بھیجنا چاہتا ہے میں اس کے خزانے سے چھین کر اسے کچھ نہیں دے سکتا. بالکل تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، بعض اوقات تم سے بھی کمزور، اور اس دفعہ میری صحت شاید تم سب سے زیادہ کمزور ہے. جو خود بیمار ہوتا ہے دوسروں کو شفا کیسے دیتا ہے؟ جسے خود بھوک ستاتی ہے اس سے تم رزق کی امید کیوں وابستہ کرتے ہو؟ جو خود سو جاتا ہے وہ تمہاری نگاہ بانی کب کرے گا؟ اگر آپ یہ امیدیں لے کر میرے پاس آتے ہیں تو میرا خدا گواہ ہے میں ان میں سے آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا. آج بھی کہہ رہا ہوں، میدان حشر میں بھی کہہ دوں گا کہ خدایا میں نے انہیں بتا دیا تھا اگر یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے تو یہ خود کرتے. ہاں میں یہ ڈنکی کی چوٹ کہتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ میں ایک نگاہ میں ایک شخص کے وجود کے ایک ایک ذرے کو اللہ کا ذکر سکھا سکتا ہوں.
جو مجھ پر اللہ کا احسان ہے، جس کام کے لیے برسوں لگتے ہیں، بڑے بڑے صوفی برسوں وقت طلب کرتے ہیں جس کے لیے، مجھے اللہ نے یہ قوت دی ہے وہ بعد میں ایک لمحے میں کر سکتا ہوں، یہ اللہ کی عطا ہے. اگر تو آپ اس کے طالب ہیں کہ یہ اس کے راستے کی ایک منزل ہے کہ اپنے ماحول میں پھیلی ہوئی دلدل میں آپ کو ایک مضبوط چٹان مل سکتی ہے جس پر آپ پاؤں رکھ کر اللہ کی بارگاہ تک تو پہنچ سکتے ہیں لیکن اس سے بت نہیں تراش سکتے. مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے غیر ضروری اہمیت دے. مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے کوئی شخص میرے ہاتھ کو بوسا دے. مجھے سب سے زیادہ اس وقت غصہ آتا ہے جب آپ مجھ سے غیر ضروری تعویذ طلب کرتے ہیں. میں تعویذوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اس بات کے خلاف ہوں کہ خدا کو بھول کر مخلوق پر بھروسہ کر لیا جائے. تعویذوں کو بھی اس حد تک رکھیں جس حد تک آپ میڈیکل سائنس سے مدد لیتے ہیں، جس حد تک آپ حکیم سے مدد لیتے ہیں، اسی حد تک کسی نے دم کر دیے یا تعویذ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو. لیکن یہ کیا تک ہے، گائے دودھ نہیں دیتی، بچہ روتا ہے تو تعویذ لکھنے سے بچہ روئے گا نہیں، غزلیں پڑھنا شروع کر دے. اگر بچہ روئے گا نہیں تو بچہ کرے گا کیا؟ رونے کے علاوہ یا ہنسنے کے علاوہ بچہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بچے کو بھوک لگے گی روئے گا، پیاس لگے گی روئے گا، بیمار ہوگا روئے گا، کوئی بات مانگ کوئی چیز مانگنی ہوگی روئے گا، ہر ضرورت کا اظہار وہ رو کر ہی، وہ روئے گا. آپ متوجہ ہوں گے اسے کیا چاہیے. آپ ایمان سے بتائیے کہ ایک طرف جواہرات بٹ رہے ہو اور وہیں گاجرے مولیاں بھی رکھی ہو تو آپ کس طرف ہاتھ بڑھائیں گے کہ ہمیں فی الحال تو گاجرے دے دو، جواہرات بعد میں آ کر لے لیں گے؟ وہاں چونکہ دنیا سامنے ہے، وہاں آپ کی عقل کام کرے گی کہ جواہرات لے لو، یہ گاجرے مولیاں تو ہر جگہ ملتی ہیں. یہاں آپ کی عقل کیوں جواب دے جاتی ہے؟ میاں اللہ اللہ کر لو، یہ جنس نایاب ہے. بندے کو پیدا کرنا مارنا اس کا اپنا کام ہے، کسی کے تعویذوں کا محتاج نہیں ہے. وہ ایسا قادر ہے کہ زندہ انسان کو کوئی چاہے تو ایک بوند پانی کا نصیب کرے یا پینے سے روک دے، وہ روک سکتا ہے. اور میں بالکل ایک عام آدمی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہینوں سے میں نے چینی نہیں چکھی، خدا نے بند کر دی ہے مجھ پر، اس کی مرضی. ساری دنیا کھاتی ہے، میں نہیں کھاتا ہوں. میرے گھر میں بوریوں کے حساب سے میں خریدتا ہوں اور میں نہیں کھا سکتا. جس کا اپنا یہ حال ہے وہ آپ کی کیا مشکل کشائی کرے گا؟ لیکن اگر آپ اللہ اللہ سیکھتے ہیں، آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ موجود ہے، تو آپ کو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے میری ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ آپ اس اللہ سے کیوں نہیں کہہ سکتے میں نے اپنے شیخ کے ساتھ 25 برس گزارے ہیں، آج ہی محمد خان تشریف رکھتے ہیں، یہ ہم سے پہلے سے حضرت جی کے ساتھ تھے. 22 سال تو راجہ محمد یوسف یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ رہے. انہیں میں سے کوئی بتا دے میرے متعلق کہ میں نے 25 برسوں میں کوئی ایک تعویذ لکھوایا ہو. کیا ہم انسان نہیں تھے؟ ہماری ضروریات نہیں تھی؟ ہمیں دنیاوی تکالیف نہیں ہوتی تھی؟ ہم بیمار نہیں ہوتے تھے؟ ہمارے بیوی بچے نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن شیخ سے جو کچھ ہم لینا چاہتے تھے وہ اس سے بہت زیادہ قیمتی چیز تھی. जो कुछ हम वहां से हासिल करना चाहते थे वो इससे बहुत ही बढ़िया और आला चीज थी। इसलिए हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते थे। और हमारे शेख की ये आदत थी अजीब, मुझे अब समझ आती है, कभी कभी आपके खतूत आते तो उनमें लिखा होता मेरे पास अब भी पड़े हैं, यार मेरे फलां काम के लिए दुआ कर लो। मैं बड़ा हैरान होता था, अजीब बात है, हजरत हमें कहते हैं दुआ करना। मुझे अब समझ आती है कि इससे पहले कि हम कोई तावीज मांगने जाए, हजरत हमारी तरबियत फरमा दिया करते थे कि मुझे भी अल्लाह की बारगाह से जरूरत पड़ती है चीजों की, तुम अपने लिए भी हुए भी तरबियत का एक हिस्सा होता था कि तालिब को अल्लाह से मांगने की आदत डाली जाए। तो आप लोगों ने अगर मुझे जिंदगी में ये खानकाह बना लिया है तो मरने के बाद कौन सा झंडा है जो कब्र पर नहीं गाड़ा जाएगा। वो लोग साले थे, नेक थे, उनकी कब्रें भी देख लो चटियल मैदान की तरह पड़ी हैं, कोई एक ईंट नहीं लगी हुई उन पर। दुनियादारों की कब्रों पर भी 10-10 लाख रुपया खर्च हो गया मकबरे बनने पर, लेकिन मर कर भी उन्होंने कौम का सरमाया नहीं छोड़ा। और कैसे मुखलिस लोग थे कि वही चंद बेलचे मच्छी के जो मरते लम्हे किसी ने डाले हैं उन्हीं में आराम कर रहे हैं। तुम रीत ये लोग उन्हीं के हैं ना, काशगर से लेकर सान फ्रांसिस्को तक जमात तो उन्हीं की है, लेकिन कब्र पर तो कोई पैसा पाई किसी ने नहीं लगा। इसलिए कि न दुनिया उनके दिल में थी न दुनिया उनकी कब्र पर सवार। हमारे लिए हमारे पेश रहो नमूना है। मैं नहीं चाहता कि कल मेरी कब्र पर झंडे गड़े हों, शीशे लगे हुए हों और बल्ब जगमग जगमग कर रहे हों और ढोल सुरंगियों वाले बैठे हों। खुदा के लिए अगर आप अपने हाल पर रहम नहीं करना चाहते तो मुझे इस दलदल में घसीटने की कोशिश मत करें। मैं बिल्कुल अपने शेख की तरह उसी तरह तन्हा तन्हा किसी चटियल मैदान में सुकून से रहूंगा इंशाअल्लाह। दुनिया इतनी कीमती नहीं है कि जहां तवल्लियात बारी नसीब हो सकती हो, जहां जिक्र कल्बी नसीब हो सकता हो, जहां बाल और खाल जाकिर हो सकती हो, वहां इस नेमत को छोड़कर आप इस बात पे बैठ जाए मुझे ये तावीज दे दो, मुझे वो दम करके दे दो, मुझे ये कर दो, मेरी बीवी डरती है, मेरा बच्चा रोता है। बीवियां डरती हैं और बच्चे रोते हैं, ये दुनिया का उसूल है। हर घर में सेहत और बीमारी, अमारत और गुर्बत, ताकत और कमजोरी, जवानी और बढ़ापा, इक्तदार और जवाल, ये अल्लाह का निशान है मुकर्रर करदा और इससे कोई नहीं बच सकता। जिन मुल्कों पे लोग हुकूमत करते हैं उनकी औलादें उन्हीं ममालिक में गदा करती हैं, और जो लोग किसी मुल्क में गदा करते हैं उनकी पुश्त में उसी मुल्क में हुक्मरान पैदा हो जाते हैं। ये कानून है अल्लाह का, ऐसा होता है। जो लोग धक्का देकर दीवार गिरा देते हैं, एक जमाना आता है कि वो चलने के लिए दीवारों का सहारा लेते हैं। जो लोग मीलों तक देखने की सकत रखते हैं, एक जमाना आता है कि वो टटोल कर चीजें तलाश करते हैं। ये मेरे रब का निजाम है, इसे न आप रोक सकते हैं, न मैं, न मेरा तावीज, न किसी का दम, न किसी की छूट। तो आपने अगर इस तरह से समझा है तो आपको गलती लग रही है, धोखा लग रहा है। क्योंकि मैं जीते जी मजार नहीं बनना चाहता, مجھے قطن یہ بھی پسند نہیں ہوتا کہ میں آؤں اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مجھے یہ بات پسند نہیں ہوتی, مجھے سخت ناپسند ہے. میں بالکل ایک عام آدمی کی طرح رہنا آسان سمجھتا ہوں. میری اپنی ڈیوٹی, میرا اپنا فریضہ ہے, آپ کا اپنا فریضہ ہے. اگر وہ احترام ان ظاہری نمائش کے تقاضے نہیں کرتا, جہاں ادب و احترام ہوتا ہے وہ بات کرنے میں بھی, ملاقات میں بھی, چلنے پھرنے میں بھی نظر آتا رہتا ہے, اس کے لیے ان ظاہری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اگر کسی شخص کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں جاؤں اور لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, تو اللہ کے عذاب کی گرفت میں آنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. رب جلیل نے فرما دیا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ, جنہیں ولایت الہیہ حاصل ہو جائے ان کے لیے زندگی دنیا کی بھی مبارک ہے, آخرت کی بھی مبارک ہے, ان کی موت بھی مبارک ہے, قبر بھی مبارک ہے, حشر و نشر بھی مبارک ہے, اخروی زندگی بھی مبارک ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ رب کی باتیں ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, بدلی نہیں جائے. بالکل اسی طرح واقعہ ہوگا, ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنك قولهم, اب رہے وہ لوگ جو محض اللہ سے دوری کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد کی وجہ سے اسلام پر طنز کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو دکھ پہنچاتے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب آپ ان کی باتوں سے دکھی نہ ہوں, اس لیے کہ عزت ان کی باتوں میں نہیں ہے. ان العزت للہ جمیعا, عزت سارے کی ساری اللہ کے لیے, جسے چاہے دے. جب اس نے فیصلہ کر دیا کہ وہ اپنے بندوں کو دے گا, ان کی باتیں وہ چھین نہیں سکتے. وہ ہوگا سمیع العلیم, اور وہ سنتا بھی ہے, اور اگر تم نہ مانگو تو بھی تمہاری ضرورت سے واقف ہے کہ وہ علیم ہے. جب بھی جہاں بھی جو مانگو وہ سنتا ہے, اور اکثر اوقات تم اپنی ضرورت سے واقف نہیں ہوتے, تم تو تب مانگتے جب تمہیں علم ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے, لیکن جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے وہ جانتا ہے تمہیں کیا کیا چاہیے. لیکن فرمایا یہ بھی کان کھول کر سن لو, یہاں بھی الا بھی ہے اور انا بھی ہے. الا انا, خبردار, یہ پکی بات ہے, یہ بھی کان کھول کر سن لو, للہ من فی السماوات و من فی الارض, جو کوئی آسمانوں میں ہے وہ فرشتہ ہے یا ارواح ہے یا انبیاء ہے یا کوئی ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے لیے ہے. وہ من فی الارض, اور جو کوئی زمین پر ہے وہ جن ہے, انسان ہے, فرشتے ہیں, ولی ہیں, پیر ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, بڑے سے بڑی کوئی ہستی ہے, اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے لیے. زمینوں میں کوئی ہے, آسمانوں میں کوئی ہے, اللہ کی حکومت اس پر ہے, اللہ پر کسی کی حکومت نہیں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء, اور فرمایا کبھی بھول کر بھی ایسے لوگوں کا ساتھ مت دینا جو اللہ کے ساتھ کسی بھی وصف میں, اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی بھی دوسرے کو شریک کر لے, ان کا ساتھ مت دینا. وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے, اپنی صفات میں بھی واحد و لا شریک, نہ کوئی ذات میں اس کا شریک ہے, نہ اس کے اوصاف میں کوئی اس کا شریک ہے,
اِيَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّن، یہ محض ذہن کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں. وَإِنْهُمْ اللَّهَ يَخْرُسُونَ، اور یہ سوائے تکرے مارنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں. وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جو ایسا ہے اس نے تمہارے لیے رات پیدا کر دی. اب بظاہر تو دیکھیں کہ دن کے مقابلے میں رات کتنی عجیب لگتی ہے، روشنی گئی، ہر طرف تاریکی کا راج ہے، ہاتھ تو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، کام بند ہو گئے، گویا موت آ گئی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اگر دیکھو تو یہ بھی اس کی رحمت ہے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اس نے اس لیے بنا دی ہے کہ تم دو گھڑی آرام کر لو. یعنی اگر صحت کے بعد بیماری بھیج دیتا ہے، اگر عمارت کے بعد غربت آ جاتی ہے، اگر کوئی کسی کمال کے بعد کوئی زوال آ جاتا ہے، تو اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی رحمت پیدا ہوتی ہے. اور اس انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس پر وہ دور آئے، وہ وقت آئے، جس ضرورت سے انسان آگاہ نہیں ہوتا، لیکن وہ رب العالمین ہے، وہ آگاہ ہوتا ہے کہ اس کو اب اس چیز کی ضرورت ہے. جس طرح ہم تو رات کی تاریکی سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن اگر ایک رات نہ آئے، مسلسل دو دن اکٹھے آ جائیں، تو ہمارا حوصلہ جواب دے جائے. بظاہر ہم رات کو پسند نہیں کرتے، لیکن اگر دو دنوں میں سے ایک رات نکال دی جائے، تو شاید ہم 48 گھنٹے بھی برداشت نہ کر سکیں. یہ رات کا سکون ہے، یہ رات کے لمحے ہیں جو ہمیں نیند کی آغوش میں لے جاتے ہیں، اور پھر سے ہماری توانائیاں بحال ہو جاتی ہیں. تو فرمایا جس طرح اس نے بظاہر تاریکی بھیج دی، لیکن اس کے اندر تمہارا آرام محفوظ کر دیا، اسی طرح بعض اوقات بیماریاں آتی ہیں، ممکن ہے اس میں تمہارے لیے گناہوں سے مغفرت کی نوید ہو، ممکن ہے اس بیماری کے باعث تمہیں توبہ کرنے کی توفیق مل جائے، ممکن ہے اس بیماری کے پیچھے کچھ صحت مندی کا بہت بڑا راز ہو جسے تم نہیں سمجھ سکتے. ہم نہارا مب سے راہ، اور وہ رات کے بعد دن بھیج دیتا ہے اور پھر روشنی عام کر دیتا ہے. فرمایا جس طرح رات دن کو بدلتا رہتا ہے، کچھ کام تمہارے دن سے نکل آتے ہیں، کچھ کام تمہارے رات سے ہو جاتے ہیں، اسی طرح صحت اور بیماری، عمارت اور غربت، بڑھاپا اور جوانی، یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور وہ ہر حال سے اپنے بندوں کی اور ہر بندے کے حال سے واقف ہے. پھر بھی اگر تمہیں کچھ تکلیف ہو، تو فرماتا ہے میرے ساتھ بات کیا کر، کسی اور کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ سارا نظام میرا ہے. نبی اور رسول مبعوث ہوتے ہیں تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ قائم کرنے کے، خدا سے جو مخلوق بچھڑ چکی ہوتی ہے انہیں دوبارہ اللہ کے دروازے تک پہنچانے کے لیے. ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون، جن لوگوں میں سننے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت باقی ہے، فرمایا ان کے لیے تو بہت بڑے بھرپور دلائل، اور خدا نہ کرے کہ آدمی سمجھنے یا سننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے، تو اگر سننے اور سمجھنے سے عاری ہوگا تو پھر اصلاح کا دروازہ ہی بند ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں نیکی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی ذات سے آشنا کرے، اور ہمارے ہاتھوں کو اپنے دروازے کی طرف اٹھا لے، اور اپنے سوا کسی کے سامنے ہمارا دستے تمنا دراز ہونے سے بچا لے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.